رنگ میری ضالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔
روشن میری دولت ہے، عالم تیرا پروانہ۔
سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، آئیے ہمارے سلسلے عالم تیرا پروانہ میں، جس کا آج موضوع بہت خوبصورت ہے، غلام ہو تو ایسا۔ آج کس غلام کی بات ہونی ہے، آج کس مبارک ہستی کا تذکرہ ہونا ہے، آج کس پروانے کا تذکرہ ہونا ہے، ضرور سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ ایسی مبارک شخصیت کا آج یوں سمجھیے احوال لے کر، ان کی زندگی کے حالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، عشق رسول میں اضافے کا انشاءاللہ وہ باعث بنیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
سبحان الله سبحان الله۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چلے کے ناظرین، آئیے درود پاک بھی پڑھیے اور مل کر نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، جھڑکیاں کھائی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت خود کلام پیش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ دیجیے انشاءاللہ برکت حاصل ہوں گی.
جا ہو جلال دو نہیں مانو بدال دو، جا ہو جلال دو نہیں مانو بدال دو، بس یاد میں سہا پگتی رہے جو ہے گھڑی، بس یاد میں سہا وہ چشم عشق بار پے دل جلال دو، وہ چشم عشق بار بلا کے مدینے میں دو بسے دو ہو تو پہلے ہو پورے سوال دو
بات ہے مدینہ کی، کیا بات ہے امیر اہل سنت کی۔ میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، مدنی چرل کے ناظرین سے بھی، کہ دعوت اسلامی کے اوائل میں جو کلام بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے، جب گلزار حبیب اور شہید مسجد کا وہ جو معاملہ تھا وہاں پہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی، تو یہ کلام جو ہے یہ ون آف دا پیٹرن کلام تھا، ہماری محفلوں کی ایک جان ہوا کرتی تھی۔ اور کیا خوبصورت اس کے اشعار ہیں کہ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ کیا خوبصورت التجائیں ہیں، اللہ کریم یہ التجائیں آج ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں تیری، وہ چشم اشک بار پائے ذل جلال دو۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت کلام ہے، اور امیر علیہ السلام کے کلاموں میں آپ کو بڑی جس کو کہتے ہیں یونیک سی التجائیں ملیں گی۔ کہیں چشم اشک بار مانگا جا رہا ہوگا، کہیں دل بے قرار کی التجا ہوگی، کہیں دامن چاک چاک کا تذکرہ ہوگا، کہیں فراق رسول میں آہیں بھرنے کی بات ہوگی، اور یہ عاشقوں کا انداز ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ چونکہ آج بات بھی ایک ایسے عظیم غلام کی ہونی ہے جو یوں کہا جائے کہ عاشقوں کے بھی امام ہیں، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جب بھی عشق رسول کی بات ہوگی، جب بھی غلامی رسول کی بات ہوگی، جب بھی پیارے آقا پر سب کچھ فدا کرنے کی بات ہوگی، تو تاریخ اسلام میں ان شخصیت کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ان کا تذکرہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں تاریخ دانوں نے کیا، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سیرت نگاروں نے کیا، محدثین نے کیا، اور کیوں نہ کریں۔ یہ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ میں یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا مدنی چرل کے ناظرین کو انوالو کرنا چاہوں گا۔ سوچئے غلام ہو تو کیسا، آج کس کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ، نبی پاک کا ایک معجزہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، اور اس معجزے کا بھی چونکہ ریلیشن ہے ہمارے آج کے ٹاپک سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحرا عرب میں ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، قافلے والے پانی کی شدت سے، پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گئے، موت ایسا فیل ہونے لگا کہ سروں پر منڈلانے لگی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان قافلے والوں نے امداد کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ وہ جو سامنے ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سانڈنی سوار ہے، یعنی اونٹنی سوار ہے، اور اس پر سیاہ فام غلام اس پر سوار ہے، یعنی اونٹنی بھی ہے اور اس پر جو سوار ہے وہ حبشی ہے، یعنی افریقن غلام ہے، اور اس کے پاس ایک مشکیزہ بھی ہے، اسے سانڈنی سمیت یعنی اونٹنی کے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ٹیلے کے پیچھے اونٹ بھی ہے، سوار بھی ہے، وہ سوار بھی سیاہ فام ہے، اس کے پاس مشکیزہ بھی ہے۔ پیارے آقا نے غیب کی کیسی خوبصورت خبر دی۔ وہ لوگ فوراً پہنچے اور دیکھا کہ واقعی اس ٹیلے کے پیچھے سے ایک اونٹنی سوار بھی جا رہا ہے، اس پر ایک سیاہ فام غلام بھی ہے، مشکیزہ بھی ساتھ ہے، اسے لے آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لیا۔ اب یہ جو مشکیزہ ہے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا خیال ایک آدھ گیلن پانی آ سکتا ہے، کیونکہ نارملی اس کو کاندھے پر اٹھایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکیزے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا منہ کھول کر اس پورے قافلے والوں سے فرمایا، آؤ پیاسو پیاس بجھاؤ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام اس وقت مسلمان نہیں تھا، یہ معجزہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال دیکھ کر پیارے آقا کے دست انور کو چومنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست انور جو ہے اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ بہت سارے مجھے ناظرین اس وقت سن رہے ہوں گے، بڑی بیوٹی کریمز استعمال کی جاتی ہیں، بڑے پاؤڈر یوز ہوتے ہیں، سنا ہے بڑے فیشیل ہوتے ہیں چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے، کالے کو گورا کرنے کے لیے، مگر آج تک میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی کریم، کوئی ایسی کاسمیٹکس ایجاد ہو چکی ہو جو افریقن کو، کیونکہ جو بلالی ہوتے ہیں نا افریقن، وہ کسی صورت بھی گورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی چمڑی ہی ان کا وہ سمجھے کہ ہاں ان کے اندر بھی بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی یوں سمجھے کہ کلر کے لوگ ہوتے ہیں، مگر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میرے آقا نے اس حبشی غلام کے چہرے پر جب ہاتھ پھیرا تو کتابوں کے الفاظ ہیں کہ اس کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ چودھویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ حبشی غلام کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس کا دل بھی روشن ہو گیا، چہرہ تو ہو ہی گیا تھا، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی روشن ہو گیا۔ اب جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا، اب اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہی تمہارا حبشی غلام ہوں۔ کہا تم حبشی کہاں ہو؟ چہرہ تو بڑا روشن ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ حبشی جو ہے افریقن جو ہے وہ گورا ہو جائے۔ اللہ ہو غنی، تو وہ سیاہ فام غلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر میں اس رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، وہ ایسے نور مجسم ہیں کہ انہوں نے مجھے بدر منیر بنا دیا ہے، جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس کمال کی بات کریں، جس طرف تشریف لاتے گویا برکتوں کے دریا بہا دیتے۔ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا بات ہے،
انہیں کی مہک نے دل کے، انہیں کی مہک نے دل کے
کھلا دیے، تو ایک معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، مگر حبشی غلام کو جس آقا نے ایسا خوبصورت کر دیا کہ وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا، آج ایک ایسے ہی حبشی غلام کا تذکرہ کرنا ہے جس کو میرے آقا نے اپنا قرب عطا کر کے، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت عطا کر کے دنیا بھر کے گویا حسینوں کی آنکھوں کا تارہ بنا دیا۔ نارملی جو بلالی ہوتے ہیں، جو حبشی ہوتے ہیں، جو افریقن ہوتے ہیں، لوگ انہیں خوبصورت نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ ہمیں ایک پتہ نہیں کیوں ایسا فیلنگز ہیں کہ جناب جس کا چہرہ گورا چٹا ہوگا، جو جس کی چمڑی سفید ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ کچھ سانولے رنگ والوں میں بھی بڑی جاذبیت ہوتی ہے، اور ہم چونکہ افریقہ میں رہتے نہیں ہیں، لیکن جب افریقہ کے لوگ آپس میں یہ سارے بلالی ہوتے ہیں، سارے بلیک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر بھی بڑے بڑے حسین چہرے والے ہوتے ہیں جن کو اسی میں جاذبیت نظر آتی ہے۔ مگر آج جس حبشی غلام، جس حبشی، بلکہ ہم یوں کہیں ہمارے حبشی آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا بھر کے حسین ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگانا اپنے لیے سرما سمجھتے ہیں۔ آج اس بدر منیر کی بات ہونی ہے، آج اس عاشق رسول، اس موذن رسول، اس خادن رسول کی بات ہونی ہے کہ جن کے تذکرے کو کر کر دلوں کو جلا ملتی ہے، جن کے تذکرے کو کر کر عاشقوں کی جو کہتے ہیں نا کہ عشق کو جلا ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے، مگر آپ کو جو آزاد کیا گیا، آپ ایسی عظیم ہستی ہیں، لیکن ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، مگر ہمارے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی جس کو آپ کہنا کہ ہم کبھی کبھی سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایمان لانے کے لیے ایسی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ ایسی ہستی ہیں، میاں بن خلف آپ کا آقا تھا، آپ غلام تھے، مسلمان ہو گئے تھے مگر مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ مدری چل کے ناظرین، آپ میں سے جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جا چکے ہیں اور اگر گرمیوں کے دنوں میں گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ اب مکے کی گرمی کے اندر، تپتی ریت کے اندر آپ کو پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا، بعض اوقات آپ کو لوہے کا لباس پہنا کر اس طرح گرمی میں ڈالا جاتا کہ گرمی کیا شدت اختیار کرتی ہوگی، کہ کہا جاتا کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نہ چھوڑو گے، ان کے مذہب کو نہ چھوڑو گے، اسی طرح رکھوں گا، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا کہ اسی میں دم توڑ جاؤ لیکن تمہیں اٹھاؤں گا نہیں یہاں سے، مگر آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں بلند کرتے۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت بلال، جی ہاں آج میری مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، آپ نے اس کے آقا امیہ بن خلف سے کہا تمہیں اس قدر ظلم کرتے ہوئے اللہ سے خوف نہیں آتا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا آپ کو رحم آتا ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا قیمت لوگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار صحابی تھے اور آپ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام قسطاس تھا اور وہ افریقن تھا, حبشی تھا. تو آپ نے کہا کہ وہ, حالانکہ وہ بڑا جاندار بھی تھا, بڑا صحت مند بھی تھا, بڑا جس کو کہیں قیمتی بھی تھا, غلاموں کی بھی قیمت ہوا کرتی تھی اور تھا بھی غیر مسلم, تو آپ نے کہا یہ تمہارے مذہب کا ہی ہے, میں بلال کے بدلے تمہیں قسطاس دے دیتا ہوں. اب عبیہ بن خلف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس خرید و فروخت میں میں ان کا کتنا مذاق اڑاتا ہوں, یہ کیسے ٹوسٹ کرتا ہوں بات کو. پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے قسطاس دے دو, جب قسطاس کی بات ہو گئی تو کہا نہیں اب اس کی زوجہ بھی لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی بھی آپ کی یوں سمجھیے کہ اسی میں تھی, غلام لونڈی جس طرح ہوتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی تمہیں دی, کہا اب اس کا بچہ بھی لوں گا. بار بار بات کو گویا ٹرن کیا جا رہا ہے, سودے کو, بات کو وعدے سے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں اس کی بچہ بھی جو ہے وہ تمہیں دے دوں گا, یعنی ایک بلال حبشی ہے اور تین یوں سمجھیے کہ اشخاص ان کو سپرد کیے جا رہے ہیں. کہ نہیں اب میں تم سے 200 درہم بھی لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, بار بار بات سے پھر جاتے ہو, جو سودا ہو رہا ہے, جو بات ہو رہی ہے, جو ہمارا کمپرومائز ہو رہا ہے اس میں پھر جاتے ہو. کہا بس آخری بات, آپ نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا. حضرت بلال کو جب آزاد کروایا تو امیہ بن خلف نے بڑی عجیب بات کہی کہ دیکھو ایک حبشی غلام کے لیے کتنا مہنگا سودا سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا ہے. مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس کی قیمت تم نہیں جانتے, کچھ اور بھی مانگتے اور زیادہ مانگتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا. اب پھر حضرت بلال کو لے کر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے, کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر بلال کے آزاد کرنے میں جو رقم تم نے خرچ کی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ملا لو. یعنی نبی پاک خود بھی اس رقم میں اپنا حصہ ملانا چاہتے تھے, مگر عاشق اکبر کی کیا بات ہے, ان کا تو سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, ان کی جان, ان کا مال پیارے آقا پر قربان تھا. کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے, بلال کی جو آزادی ہے یا بلال جو آزاد ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ہے. بہرحال آزاد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عظیم کارنامہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزاد ہو چکے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے پھر جو مرتبے بڑھتے گئے, جو مؤذن کا مرتبہ ملا, جو پیارے آقا کے خادم کا مرتبہ ملا. مدنی اسلام بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں, مزید مدنی پور لیتے ہیں, سنتے جائیے گا اور ایمان تازہ کرتے جائیے گا.
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا, لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری اور ان کو آزاد کرنا یہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اس غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانیوں میں اس کو شمار فرماتے تھے. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ تعالی ابو بکر پر رحمت فرمائے. اب اس فرمان کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ کسی زندہ شخص کے لیے بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنا یہ جائز ہے, اگرچہ عرف میں جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں بزرگ ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن زندہ کو بھی رحمت کی دعا دی جا سکتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحیم اللہ ابا بکر, اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت فرمائے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا آپ نے ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا زوجنی ابنتہ, ابو بکر نے اپنی شہزادی عائشہ کا نکاح مجھ سے کروایا.
واہ واہ واہ.
وحملنی الی دار الحجرہ, اور مجھے ہجرت گاہ یعنی مدینے تک پہنچایا, یعنی اپنی اونٹنی جو ہے وہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کی اور غار ثور میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ثبوت دیا. اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وآتک بلالا من مالہ, اور ابو بکر پر اللہ رحمت فرمائے کیونکہ اس نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا.
یعنی اس میں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں, ان کی ان سے محبت کا اظہار ہے, وہ حضرت بلال حبشی سے بھی کس قدر محبت.
جی جی, اور جس طرح وہ سلسلے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, اب یہ آزاد کردہ غلام کیسے ہیں کہ تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ذات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بلال کے حصے میں بھی یہ سعادت آئی کہ آپ کو آزاد کروانے والے وہ شخصیت ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خود افضل ہیں, یعنی صدیق اکبر کے بعد ساری امت میں وہ افضل ہیں اور یقیناً حضرت بلال سے بھی افضل ہیں. لیکن وہ عاجزی کے طور پر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے لیے کہ عام غلام نہیں ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا ہیں, وآتک سیدنا ای یعنی بلالا,
اللہ,
اور انہوں نے ہمارے ایک سردار نے ہمارے دوسرے سردار کو آزاد کیا یعنی بلال کو.
کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ ہے اسلام. کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر جو فضیلت نہیں ہے, بولنا آسان ہے بٹ پروف کیا ہے صحابہ کرام نے کہ یہ اسلام ہے کہ ایک حبشی غلام آزاد کرنے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضرت عمر جیسی شخصیت انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارتی ہے. اسلام کے اندر جو مساوات کا درس ہے, آج جناب غریبوں کو اہمیت نہیں دی جاتی, آج جناب رنگ و نسل کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر برتری اور تنزلی کی بات کی جاتی ہے. اسلام وہ ہے کہ جب حبشی غلام آزاد ہوں, فارس کے سلمان فارسی آ جائیں تو اب وہ عاشقوں کے امام بن جاتے ہیں, امت کے رہنما بن جاتے ہیں, عربی ہو نہ ہو, اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں نہ رہوں, اور صہیب رومی آ جائے روم سے, آج ان کا نام ہم سر جھکا کر لیا کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو اسلام کی خوبصورتی ہے مساوات کی, اور جو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. حضرت بلال حبشی سے محبت جو ہے, یہ سمجھیے ساری دنیا کے لیے میسج ہے کہ ایک غلام ہونے کے بعد, حبشی ہونے کے بعد جب وہ نبی پاک کے قدموں میں آ گئے تو کیا مرتبہ بڑھ گیا. صحابہ کرام بڑا پیار کرتے تھے, کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
ایک بڑی پیاری روایت ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یجیء بلال علی راحلۃ رحلھا من ذہب و یاقوت, کہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر حضرت بلال ایک سواری پر آئیں گے, وہ سواری کیسی ہوگی؟ سونے اور یاقوت سے بنی ہوئی, معہ ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا, گویا کہ قائد ایک قیادت کر رہے ہوں گے, اور ان کی قیادت میں ہوں گے کون؟ یتبعہ المؤذنون, ان کی قیادت میں سارے کے سارے کون ہوں گے؟
مؤذنین
ہوں گے دنیا کے. حتی یدخلہم الجنت, یہاں تک کہ حضرت بلال ان سارے مؤذنوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور مزید فرماتے ہیں کہ حتی انہ یدخل من اذن 40 یوما یطلب بذلک وجه اللہ تعالی, کہ ایسا شخص جو صرف دنیا میں 40 روز کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان دے گا, حضرت بلال اس کو بھی اللہ کی فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے. اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم المرء بلال.
اللہ,
آج ہم کسی کے اگر تعریف کریں اور کہیں یار کتنا پیارا اسلام ہے, کتنی پیاری عادت ہے اس کی, اور یہاں پہ آقا فرما دیا کہ نعم المرء بلال, بلال کتنا پیارا انسان,
حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانے قربان, کیا بات ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ نعم المرء بلال, بلال کتنا پیارا انسان ہے, اور آگے فرمایا کہ ولا یتبعہ الا مؤمن, کہ بلال کی پیروی وہی کر سکتا ہے کہ جو کامل ایمان والا, گویا کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اصحابی کا نجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور مزید ارشاد فرمایا کہ بلال سید المؤذنین, بلال مؤذنین کے سردار ہیں. اور ایک شاعر تھا اس دور کے اندر, اس نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا بلال, شاعر نے مدح کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلال عبداللہ خیر بلال, کہ جو عبداللہ کے جو بیٹے بلال ہیں وہ سارے بلالوں میں بہتر ہیں دنیا کے. اس نے شاعری کرتے ہوئے یہ کہا. تو عبداللہ بن عمر حالانکہ اپنے بیٹے کی تعریف سن رہے ہیں, آج اگر کوئی اپنے نارملی اپنے بیٹے کی تعریف سنے تو کتنا پھولے نہیں سمائے گا, اور ایک بھی ایک شاعر کی زبان سے سنے. تو جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کذب تھا, تو نے جھوٹ کہا, بل بلال رسول اللہ خیر و بلال, بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بلال تھے وہ سارے بلالوں میں بہتر. اور آگے ارشاد فرمایا
کہ وہ سارے غلاموں میں بلال اچھا ہے, اس طرح کر کے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جی, کہ دنیا بھر کے غلام بے شک ہوں گے مگر حسینوں میں بھی اور غلاموں میں بھی سب سے برتر مرتبہ جو ہے وہ حضرت بلال کا, سبحان اللہ.
اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السباق اربعۃ, جنت میں پہلے جانے والے چار لوگ ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا انا سابق العربی الی الجنہ, عربیوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی میری ذات ہوگی.
کیا بات ہے.
پھر ارشاد فرمایا و بلال سابق الحبشۃ الی الجنہ,
کیا بات ہے.
بلال حبشہ کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ سلمان السابق الفرس الی الجنہ, اور حضرت سلمان فارس کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا وصہیب سابق الروم الی الجنہ, کہ صہیب روم کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سادت السودان, یعنی جو بلیک پیپل ہیں
جی,
ان کے جو سردار ہیں وہ یہ افراد ہیں. اب وہ کون افراد ہیں؟ لقمان, سیدنا لقمان حکیم رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ارشاد فرمایا وہ نجاشی, اور جو نجاشی بادشاہ تھے وہ سردار ہیں. پھر ارشاد فرمایا وہ بلال, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ارشاد فرمایا مہجا, اور حضرت سیدنا مہجا رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اشتاقت الجنت الی ثلاث, جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے.
کیا بات ہے,
جنت تین لوگوں کی مشتاق.
یہ مجلس کے ناظرین بہت خوبصورت بات کرنے جا رہے ہیں. جنت کی تمنا ہم ساری دنیا والے رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, مگر جنت کن کا اشتیاق رکھتی ہے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. جی
فرمایا کہ جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے, ان میں سے ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ,
واہ,
دوسرے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت بلال کا ایسا مقام تھا کہ بعض صحابہ تو حضرت بلال کو جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے سیدنا صدیق اکبر, ان کو صدیق اکبر پر بھی فضیلت دے دیا کرتے تھے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مجھے صدیق اکبر پر لوگ فضیلت دیتے ہیں صحابہ کرام, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیف یفضلون علی ابی بکر, تم مجھے ابو بکر پر فضیلت کیسے دیتے ہو؟ انما انا حسنۃ من حسناتہم, میں تو ان کی نیکیوں میں سے گویا کہ ایک نیکی ہوں, کہ مجھے آپ نے آزاد کر کے ایک نیکی کمائی تھی, میں تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اور ایک جگہ آپ عرضی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما انا حبشی, میں تو بس ایک حبشی شخص ہوں, حبشہ کا ایک شخص ہوں. کنت بالامس عبدا, کل تک تو میں غلام تھا, کل تک تو میں غلام تھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ غلام تھے لیکن وقت کے امام بنے.
اب یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی نا, کہ بعض اوقات جب لوگ تعریف کریں تو پھولے نہیں سمانا, وہاں بھی عاجزی کا یوں سمجھیے نا کہ پہکر ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ جناب آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ بہت اچھے ہیں اور آپ کا یہ مقام ہے, تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ پھر وہاں پر اپنی عاجزی کو اختیار کیا جائے. بہرحال کتنی خوبصورت حدیثیں سنی کہ جن کی جنت مشتاق ہو, جو حبشہ کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں, جو مؤذنین کے امام ہوں. میں تو جب یہ حدیث سن رہا تھا تو مجھے مؤذنین پر رشک آ رہا تھا, اور آج ہو سکتا ہے دنیا بھر میں جہاں میں اذان دینے والے سن رہے ہوں گے, اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دیتے ہیں عاشقان رسول ہیں, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے امام مؤذن رسول ہیں. اچھا اذان کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی بات ہو جائے کہ اذان جو ہے یہ کیسے ابتدا ہوئی, اور کیسے ان کو یہ خوبصورت جو سٹیٹس ملا حضرت بلال حبشی کو؟
جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کو منور فرمانے تشریف لائے تو مدینہ شہر میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی, مسجد نبوی شریف.
واہ.
مسجد کی تعمیر سے فراغت کے بعد اب اس بات کی حاجت درپیش ہوئی کہ نماز کے اوقات میں تمام لوگوں کو, اہل شہر کو مسجد میں ایک وقت میں بلانا, اس کے لیے کوئی تدبیر کی جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا ایک مشورہ رکھا, تو مدنی مشورہ, حقیقی مدنی مشورہ, ہم کہیں کہ مدینے کے تاجدار مدینے میں اہل مدینہ کے ساتھ مشورہ.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو مختلف صحابہ نے اپنی آرا دی, بعض نے یہ کہا کہ نماز کے اوقات میں آگ جلائی جائے, لوگ آگ کو دیکھیں گے تو مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے, لیکن چونکہ اس میں مجوسیوں سے, آتش پرستوں سے مشابہت تھی اس لیے اس کو پسند نہ کیا گیا. بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے, کہ مخصوص قسم کا بجایا وہ بجایا جائے, اس کی آواز سے لوگ متوجہ ہوں گے, لیکن چونکہ اس میں نصارہ سے مشابہت تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا. بعضوں نے کہا کہ بوک, یہ بھی ایک قسم کا باجا ہے, یہ بجایا جائے, لیکن اس میں بھی یہود سے مشابہت تھی, اس کو بھی رد کر دیا گیا. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے اوقات میں کسی شخص کو مدینے کی گلیوں میں بھیجا جائے اور وہ نماز کے لیے ندا کرے. اب دیکھیں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے, ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے, اس کے لیے لوگوں کو بلانا کتنی ذمہ داری کا معاملہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہ یا بلال قم, اے بلال تم اٹھو.
کیا بات,
ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے اس میں اعتماد کس پر کر رہے ہیں؟ حضرت بلال پر. یا بلال, بخاری کے الفاظ, یا بلال قم, اے بلال کھڑے ہو جاؤ, فنا دی بالصلاۃ, اور لوگوں کو نماز کی دعوت دو. پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلتے اور الصلاۃ جامعۃن, الصلاۃ جامعۃن آپ ندا کرتے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلاموں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خواب دیکھی, اور اس خواب میں فرشتہ ان کو اذان کی تعلیم دے رہا تھا, جو مروجہ اذان ہے, اس اذان کی تعلیم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک، اور فرماتے فاخبرتہ بما رأیت، رات جو میں نے خواب دیکھا وہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان کیا، اور اس خواب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچ چکا تھا اور اذان سے متعلق وحی نازل ہو چکی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا انھا لرؤیت حق انشاءاللہ، کہ اللہ کے فضل سے یہ خواب سچی ہے۔ اب دیکھیں خواب دیکھی ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اب اذان کے لیے اسلام کا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مؤذن کس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا معاملہ سنا تو ارشاد فرمایا فکم مع بلال، اے عبداللہ بن زید انصاری بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو خواب تم نے دیکھا ہے فعل کی علیہ، بلال کو بتاؤ فل یؤذن بھی، بلال اذان دیں گے، کیونکہ فانہ انداز صوت منکا، کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ اور مؤذن کو ہمارے عرف میں کہیں، یہ کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک مؤذن کا شعبہ جو ہے اس کو ایک عام سمجھ لیا کہ یار یہ تو مؤذن ہے مسجد کا، لیکن مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے اپنے ضمن میں، اپنی نماز کے ضمن میں سارے مقتدیوں کی نماز کو لیے ہوتا ہے، ول مؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عبادات روزوں وغیرہ میں مؤذن کی آواز پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جب تاریخ اسلام میں اذان کا حکم مشروع ہوا تو تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جو پہلے غلام تھے آج ان کا مقام کیا ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے امام محبوب رب ذوالجلال اور سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ حضرت بلال حبشی کا تذکرہ آپ کے چہروں پر بھی تازگی بکھیر رہا ہوگا اور آپ کے دلوں میں بھی عشق رسول کی شمع کو مزید فروزہ کر رہا ہوگا۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، میری نیت ہے کہ سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ کو وہ عظیم واقعہ حضرت بلال حبشی کا سنایا جائے جس میں آپ نے جو وہ خوبصورت اذان دی اور مدینے کی گلیوں میں گویا عشق رسول کے عالم میں وہ آہوں اور سسکیوں کی فضائیں تھیں، وہ واقعہ کیا ہے آپ کو بیان کریں گے۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ،
عبدالحبیب بھائی اظہر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سلسلے کے تمام شرکا کو برکت عطا فرمائے۔ آج بڑا خوبصورت موضوع، غلام ہو تو ایسا خوبصورت موضوع لے کر آپ بیٹھے ہیں، بہت ہی کہہ لیں کہ پرانی یادوں میں کھو جانے والی باتیں اور بڑی دل کو تقویت دینے والی، ہم تکالیف پر صبر کریں، استقامت کے ساتھ مدنی کام کرتے رہیں، ایسے عشق کو عروج دینے والی چیزیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت دے۔ حضرت سینا بلال حبشی کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں اللہ تعالی مزید عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، اپنے حبیب کے عشق میں زندہ رکھے، اسی میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں موت بھی عطا فرما دے۔ تو وہ شروع میں کلام جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ شروع کے دنوں میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو جب نئے نئے مدنی ماحول میں آئے تھے تو ان دنوں میں یہ بھی کلام بہت زیادہ چلتا تھا۔ آج سلسلے کے ساتھ مجھے یاد آیا،
چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو۔
ہمارے رضوان بھائی بھی ہیں اور دیگر بھی نعت خواں اسلام بھائی ہیں، اگر ان کو یاد ہو تو کچھ اس کے اشعار سنا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، حوصلہ افزائی فرمائی، آج آپ ہی نعت سنا دیتے پوری تو کیا بات ہے۔ ویسے الحمدللہ اس سلسلے کی تلاوت کے بعد یہی کلام ہم نے آج سلسلے کے شروع میں چنا تھا، تھوڑا سا لگتا ہے آپ لیٹ جوائن ہوئے، انشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا۔
محمد فضل اتاری باب الاسلام سے میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمد عالم تیرا پروانہ، بہت پیارا اور بہت خوبصورت مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکت عطا فرمائے، مدنی چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ عرض یہ کہ امیر السنت شیخ طریقت دامت برکات مالیہ کا ایک کلام، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، سنا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال دیجیے۔
ماشاء اللہ، کیا کہنے، رات متنی مذاکرہ، ذہنی آزمائش اور عالم تیرا پروانہ، ساڈے پنجاب وچ کہندے نے میلہ ہی لٹ لیا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور تمام دعوت اسلامی کے شعبوں کو اللہ تعالیٰ یارویں بارہویں کے صدقے ترقیوں کی منزلیں عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ ایسا ایک نعت کے لیے عرض ہے، ایمان ہے قول مصطفیٰ۔
تھوڑی پنجابی دی کی گل ہے، کیسے کیسے محاورے بنا لیتے ہو آپ بھی یار۔ چلے جناب ایک اور کال دیجیے۔
محمد صابر اختاری کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں، بھائی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے، کلام سنوا دے۔ اللہ عزوجل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال دے دیجیے جناب۔
محمد اقبال رضا اختاری جدو سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا، الحمدللہ۔ آج ہمارے جڈو میں الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ کے تحت اجتماع اعتناط کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 24 مدنی منوں کی دستار فضیلت بھی ہے۔ تو غیر اسلام بھی سناخا کے عرض اسلام بھائی سے کہ وہ ماں والا کلام سنا دے۔ جزاک اللہ خیرا۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج ہم، میں نے جس طرح عرض کیا کہ کلام بہت زیادہ شامل نہیں کر سکیں گے، آج سلسلہ تھوڑا سا مختصر ہے۔ ایک ایک کلام کے دو دو اشعار انشاءاللہ دونوں نعت خوانوں سے سن لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ایک ہمیں اور خوبصورت حدیث حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر سنائیں گے، اور پھر ہم چلیں گے حضرت بلال حبشی کے اس خوبصورت واقعے کی طرف۔ جی حضرت، کسی بھی کلام کے جو فرمائشیں آئی ہیں اس میں سے دو دو اشعار انشاءاللہ۔
شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ کا
جاری ہے۔ غلام ہو تو ایسا، اے کاش سچی غلامی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اسی عظیم غلام کا ایک اور خوبصورت انداز میں تذکرہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آئیے سنتے ہیں۔
جی ہاں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح وہ عاشق مزاج تھے، تو اسلام میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ آیا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صبح صبح میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لبلال عند صلاۃ الصبح، اے بلال فرمایا کہ حدثنی بارجع عملہ عملتہ فی الاسلام، اے بلال ایسا عمل مجھے بتاؤ جو آپ نے اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہو. اب یہ سوال کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی. فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں فانی قد سمعت اللیلۃ خشفۃ علیک بین یدی فی الجنۃ.
اللہ اللہ،
اس کی وجہ یہ ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے میں جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں.
اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں حضور میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا، میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ جب مجھے حدث لائق ہوتا ہے، یعنی میں بے وضو ہوتا ہوں، وہ دن ہو یا رات، تو میں وضو کرتا ہوں اور پھر وضو کے بعد ہر دفعہ میں دو رکعت نفل پڑھتا ہوں.
کیا بات ہے، کیا بات.
اب یہ وہ دو رکعت، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں. اور اس دور میں بھی الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم الحالیہ نے ہمیں مدنی انعامات دیا.
واہ واہ واہ.
اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس، یوں سمجھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اگر، یعنی امیر علیہ سنت نے جیسے مدنی انعامات میں فرمایا کہ کیا آج پورا دن آپ باوضو رہے، تو کیا ہم بھی باوضو رہیں اور پھر تحیت الوضو اگر ہم
وضو کریں تو دو رکعت
پر بھی ہمارا عمل ہو جائے.
کیا بات. یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ جب مطالعہ کریں تو پرت پرت مدنی انعامات کے راز کھلتے ہیں کہ مدنی انعامات میں کیا کیا امیر علیہ سنت نے عطا فرما دیا. تو بے وضو کی بجائے باوضو رہنا بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے سنا کہ پھر تحیت الوضو پڑھ لی جائے. اچھا، یہ مدنی انعامات پر عمل کا بھی پتہ چلا اور ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور صحابہ کرام کا عمل بھی پتہ چلا. رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے وہ عظیم واقعہ سنتے ہیں. اس واقعے کو اگر بہت اچھے انداز میں سننا ہے، اشک بار آنکھوں سے سننا ہے، بے قراری کو اور بڑھانا ہے، تو امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پرانا بیان ہے، مجھے نہیں پتا شاید وہ آڈیو موجود ہوگی، مل جائے گی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے، حضرت بلال کا واقعہ. مجھے یاد ہے یہ ککری گراؤنڈ میں امیر علیہ سنت نے بیان کیا تھا. الحمدللہ مجھے بھی اس بیان میں شرکت کی سعادت ملی تھی. میں بہت چھوٹا سا تھا لیکن وہ یادیں ابھی بھی وابستہ ہیں کہ جو آہوں اور سسکیوں سے وہ میدان گونج رہا تھا اور امیر علیہ سنت نے جس انداز میں وہ واقعہ بیان کیا، اچھوں کی نقل اچھی، اس نیت سے اس واقعے کو امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، عاشقان رسول کی جو 130 حکایات ہیں اس کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے. میں انشاءاللہ اس واقعے کو سناتا ہوں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سرتاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے. ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریہ میں سکونت اختیار فرمائی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اللہ. عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے. بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن گیا اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدینا حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی تشریف لے آئے. حضرت سیدنا بلال نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے. شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال
ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے، اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تصور ہی تصور میں ذرا غور تو کیجئے وہ منظر کیسا ہوگا جب حسنین کریمین کی فرمائش پر حضرت بلال حبشی اذان دینے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہ تھے، مزار پرانوار کے اندر موجود تھے۔ اس سے پہلے اس عاشق رسول نے، اس مؤذن رسول نے جب بھی اذان دی تھی، نبی پاک کا جلوہ زیبا سامنے ہوا کرتا، پیارے آقا کے دیدار بھی کرتے جاتے، اذان بھی دیتے جاتے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تو پیارے آقا کی طرف اشارہ کیا کرتے۔ مگر اب حسنین کریمین کا حکم تھا، نواسا رسول کا حکم تھا، حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ بیتاب ہو گئے، ارے یہ تو وہی آواز ہے جو سرکار کے دور میں سنا کرتے تھے، چلو چلو مؤذن بلال مسجد نبوی شریف میں آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں وہی منظر گویا تازہ ہو گیا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ اذان دی جاتی تھی۔ حضرت بلال آگے بڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ جملہ کہا گیا تو مدینے کی گلیوں میں آہو بکا شروع ہو گئی، لوگوں کو وہی منظر یاد آ گیا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، جھوک در جھوک لوگ مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے، مدینے کی گلیوں میں گویا ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، ہر کوئی مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا ہے۔ اسلامی بہنوں جو تھی مدینہ منورہ کی، وہ گھروں کی چھتوں پر آ گئی، ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھنے لگے، امی جان حضرت بلال تو آ گئے، اب ہمارے آقا کب آئیں گے؟ یہ تو وہی منظر ہے جب حضرت بلال پیارے آقا کے وقت میں اذان سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال اذان آگے دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسجد نبوی شریف میں ایک رش بڑھتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ، جب آپ نے یہ کہا تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزار پرانوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کی ایک عادت ہوا کرتی کہ جب یہ پڑھا کرتے تو آپ کی نگاہ، آپ کا اشارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوا۔ مگر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہاں جلوہ زیبا نہ تھا، حضرت بلال حبشی نے اسی طرح اشارہ کیا، اسی طرح نگاہ اٹھائی، مگر آہ وہ منبر خالی تھا۔ عاشق باہ رسالت اپنے عشق میں، فراق رسول میں اس غم کی تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لے آئے، آپ اذان کو جاری نہ رکھ سکے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، اس دن مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسائل ظاہری کے بعد، پیارے آقا نے جس دن پردہ فرمایا تھا، اس کے بعد اس سے زیادہ کبھی گریہ وزاری نہیں ہوئی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل بے قرار تھا، سرکار کی یاد عاشقان رسول کو تڑپا رہی تھی۔ بہرحال حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش آیا روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پھر ملک شام روانہ ہو گئے، اور آج آپ کا وہیں، یعنی پیارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عراق شریف میں آپ کا مزار موجود ہے، آپ پھر واپس مدینہ منورہ تشریف نہ لائے۔
کہ علماء کرام جب اس واقعے کو لکھتے ہیں تو یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تھے
جی،
تو اس وقت آپ نے بڑا یہ مبارک ایک کیوں کہہ لیں کہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے کیوں کہہ لیں کہ مشعل راہ ہے، سبق ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابشرکم، میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ انہ لا تمس النار عینن بکت علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آنکھ عشق رسول میں روئے گی، آنسو بہائے گی، اس آنکھ کو کبھی دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔
اللہ اللہ، کاش ہمیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے رونے والی آنکھیں نصیب ہوں۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرت بلال حبشی کا مزار ضرور عراق شریف میں ہے، مگر اس کتابوں میں لکھا کہ آپ سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضری دیا کرتے اور اذان بھی دیا کرتے، یعنی یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا بارگاہ رسالت میں حاضری کا، مگر مزار شریف جو ہے آپ کا وہاں موجود ہے۔ رب کریم سیدنا بلال حبشی کے مزار پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سچا عشق رسول عطا فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کرنا نصیب فرمائے۔ ہماری التجا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر نگاہ کرم فرمائے، ہماری یہ عرض بھی سن لیں کہ ہمیں اپنا عشق عطا فرمائے اور ہم پر نگاہ رحمت فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کریم ہمیں سچا عاشق بنائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گوشم میری ضالت ہے عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
روشن میری سالت ہے عالم تیرا پر